زيادة بقى، بسم الله كده.
ليه؟ شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هم اپنی گفتگو کو جو ہمارا سلسلہ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور اس میں ہم ان صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن صفات کو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس میں پیدا کرے اور جن خوبیوں کو انکلکیٹ کرے. اور یہاں پر جو بات میں مسلسل اور تقریباً ہر نشست میں آپ کے سامنے میں اس کو دہرا رہا ہوتا ہوں، وہ یہی ہے کہ انسان اگر کسی بھی اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جو دین کی راہ سے خدا نے اس کے لیے فراہم کی ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دو چیزوں پر محنت کرے. اور وہ دو چیزیں جو ہیں، ان میں سے ایک حق کی معرفت ہے اور دوسری اپنے نفس کا تزکیہ اور طہارت ہے. اور نفس کا تزکیہ بنیادی طور سے دو چیزوں پر، دو پلرز پر کھڑا ہے. ان میں سے پہلا جو کمپلیٹ ایک ڈائمنشن ہے، وہ اپنے نفس کو خبیث اور ناپاک صفات سے پاک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد نفس کے اندر اچھی صفات کا بیج بونا ہے، تاکہ انسان کے وجود میں اخلاق حسنہ کا، صفات حسنہ کا باغ بن سکے، اور اسی باغ کے جو پھل اور پھول ہیں ان کی خوشبو اور ان کی خوبصورتی انسان کی جنت کو ڈیفائن کرتی ہے. تو یہ جو امور ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ ہمیں بار بار دہراتے رہنا ہے اور اپنے ذہن میں اس کی اہمیت کو ریوائیو اور ریوائز کرتے رہنا ہے. تو ہم اب پہنچ چکے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے شکر کی فضیلت پہ بات کی، شکر کی صفت پہ اس کو کنکلوڈ کیا. تو اب ہم شروع کر رہے ہیں علم. علم وہ صفت ہے کہ جو انسان کو اعلیٰ اور ارفع مقامات تک پہنچانے کے لیے ایک لازم اور واجب صفات اور کیریکٹرسٹک کی حیثیت رکھتی ہے. میں پہلے حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں، یہ حدیث نمبر 26، کیونکہ ہمارے لیے اس تزکیہ نفس کی بحث میں مین ریفرنس کتاب شرح الحدیث ہے، اربعین حدیث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کی مختلف احادیث کے ذیل میں ہم اپنی بات کو، انہیں تزکیہ نفس کے کون سی صفات خبیث و پلید ہیں، ان پر ہم نے اسی کتاب کے حوالے سے بات کی، اور پھر یہ کہ وہ کون سی صفات ہیں جو حسن اور خوب ہیں، وہ بھی ہم اسی کتاب کے ریفرنس سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کا آپ کے لیے فائدہ کیا ہے کہ آپ اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں ان دروس کو سماعت فرمائیں گے، تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا اور بہت عمدہ ایک پورا کانٹینٹ اور ایک سیریز آپ کے سامنے ڈیولپ ہو جائے گی، کہ جس کی روشنی میں آپ اپنے نفس کے تزکیے اور تہذیب پر کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، یعنی قول رسول اکرم ہے، کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو اس راہ سلوک پر چلے، طریق یعنی رستہ، اس رستے کا سالک ہو کہ اس رستے پر وہ علم طلب کرنے کے لیے نکلا ہو. علم کی طلب کی، یا طلب علم اور تلاش علم کی راہ میں نکلے اور سفر کو طے کرے. सलका अल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना, तो अल्लाह उसे किस रास्ते पे ले जाता है? अल्लाह उसको जन्नत की राहों पर, जन्नत के तुरुक पर, जन्नत के रास्ते पर लेके चलता है। ठीक है, यहां पर मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि जब हम बाज लफ्जों का तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो बाज औकात तर्जुमे में मीनिंग कैप्चर नहीं हो पाता, क्योंकि तर्जुमा जो है मेनली उसकी एफर्ट होती है वर्ड को वर्ड से रिप्लेस करने की। लेकिन बाज औकात, बल्कि अक्सर औकात, ये वर्ड की रिप्लेसमेंट जो है वो कामिल मतलब को जाहिर नहीं कर पाती। तो यहां पर जो लफ्ज सलका है और सुलूक है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। आजकल आप लोग सुनते भी होंगे राह सैर सलूक और इस किस्म के जुमले। सुलूक का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं कि जो बिल्कुल एक स्ट्रेट और पेव्ड रोड है, एक बनी हुई सड़क है, बल्कि सुलूक का मतलब होता है कि एक ऐसे रास्ते से गुजरना जिसमें दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, जहां पर आपको रास्ता बनाना पड़ता है, जहां पर आपको अपने लिए रुकावटों को हटाना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप एक पहाड़ पे चढ़ते हैं या आप एक दुश्वार गुजार रास्ते से जाते हैं, या जैसे पानी, मैंने आपको पहले भी यह मिसाल दी थी कि जैसे पानी जो है वो मुख्तलिफ राहों से होता हुआ, पहाड़ों से होता हुआ, फिर वो एक चश्मा बनता है, या जमीन में से मुख्तलिफ राहों से निकलता हुआ और एक फव्वारे की शक्ल में बाहर आता है। तो ये है सुलूक। यानी सुलूक इज नॉट द ईजी वे। असल बात ये कि सुलूक एक दुश्वार रास्ते को कहते हैं जिसमें रुकावटें होती हैं, मसाइल होते हैं, और उन रुकावटों को हटाते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल से करीब होते चले जाते हैं। तो इल्म की जो राह है, इल्म का जो रास्ता है, वो राह सुलूक है। इल्म का रास्ता वो कोई सरपट भागने और दौड़ने वाला रास्ता नहीं है, इजी वे नहीं। तो यहां पर लफ्ज सुलूक इस्तेमाल हुआ है हदीस में। तो जो इल्म की राह पर मेहनत करते करते आगे बढ़ता जाता है, तो खुदा उसी के साथ साथ इन पैरेलल उसको जन्नत की राहों में भी वैसे ही वैसे आगे बढ़ाता चला जाता है। वो अन्नल मलाइकता लतज़ऊ अजनहतहा लितालिबिल इल्म, और बेशक मलाइका बिछाते हैं, हाजिर कर देते हैं, क्या अपने बाजू या अपने पर। यह जनाह जो है, इससे दोनों बातें मुराद ली जा सकती हैं कि अपने बाजू, यानी या तो अपने बाजू आगे बढ़ाकर अपने बाजुओं में समेट लेते हैं, या अगर पर मुराद लिया जाए तो वो अपने परों पर उठा लेते हैं उस तालिब इल्म को। रज़न रज़न बेही, और उसमें यानी देखें, अब दो बातें होती हैं कि जब आप किसी की खिदमत करते हैं, किसी की मदारात करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, तो यहां पर दो बातें मद्देनजर होती हैं। एक ये होता है कि हम मेहमान की खिदमत करें अपनी खुशी के मुताबिक, यानी जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे पसंद है, मैंने वो तमाम की तमाम चीजें मेहमान के सामने रखी और उसको फैसिलिटेट किया उनकी मेहमान नवाजी की, या नहीं मैं इस बात का ख्याल रखूं कि जो मेहमान है वो किस बात से राजी होता है, उसकी खुशी किन उमूर में, और मैं वो तमाम चीजें मेहमान के सामने रखूं जिससे वो राजी हो जाए। तो ये मलाइका जब अपने परों या बाजुओं को पेश करते हैं तालिबे इल्म के सामने, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये खिदमत ऐसी हो कि वो तालिब इल्म राजी हो जाए और खुशनूद हो जाए, रिजवान बेही, उसकी रजामंदी के मुताबिक, उसकी रजामंदी के लिए वो अपने परों को हाजिर करते हैं उसके रास्ते में। وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور بے شک طالب علم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، کون؟ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو مخلوق آسمانوں میں ہیں، وہ طالب علم کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی، یعنی تمام کا تمام نظام خلقت و کائنات یہ طالب علم کے واسطے مغفرت کر رہا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے. وَفَضْلُ الْعَالِمِ كَالْعَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ حَتَّى عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ عالم کی فضیلت عابد پر. اچھا، یہاں عابد سے مراد کیا ہے؟ یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والا، فاعل عبادت، عابد یعنی عبادت کرنے والا، کہ عالم کی فضیلت عابد پر. تو اب یہاں پر آپ کو جو ایک بات خاص طور سے جس پہ ہوشیار رہنا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اور عابد کو دو الگ الگ انسان سمجھ کر آپس میں ایک دوسرے کے مقابل نہ کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ جناب نمازی اور عزادار، یا عبادت گزار اور امام حسین کی عزاداری کرنے والا، یہ کوئی دو الگ الگ کیٹیگریز نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً امام حسین کی یاد بھی وہی شخص بناتا ہے جو بندہ خدا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور جو انسان بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتا ہے اور آپ کے پیغام سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے رستے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو صفت ہمیں سب سے زیادہ نمایاں ہو کر نظر آتی ہے وہ آپ کا خدا سے تعلق ہے، خدا سے محبت ہے، خدا کی بندگی میں آگے سے آگے جانا ہے. تو اسی طریقے سے عالم اور عابد میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں گے جب دو کو آپس میں کمپیئر کیا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے، تو اس طرف عبادت کرنے والے کھڑے ہیں، اس طرف عالم کھڑے. نہیں، بلکہ حقیقتاً جو عالم ہے وہی حقیقی عبادت بھی کرتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت پر توجہ دیتا ہے وہ یقیناً معرفت اور علم کے رستے پہ بھی آگے جاتا ہے. تو پھر کیا مطلب ہوا کہ عابد پر عالم کی فضیلت؟ یعنی یہاں پر مراد وہ عبادت گزار ہیں کہ جو مینلی سارا کا سارا زور اپنا عبادت پر لگاتے ہیں، اور مینلی بغیر معرفت کے، کیونکہ معرفت علم، یعنی کہ جیسے ہم لوگوں کو تعلیم دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو بیٹا، اب اس کے بعد نماز کیوں پڑھو، نماز کی حکمت کیا ہے، نماز کی گہرائی کیا ہے، جس طریقے سے کہ ہمارے علماء اور مجتہدین، خدا ان پر اپنی رحمت کو نازل کرے، انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی آداب الصلاۃ اور اسرار الصلاۃ پہ، لیکن ان کتابوں سے نہ ہم خود فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، عبادت کرو، روزے رکھ لو، یہ سب کام کر لو عبادت کے نام پر، اور کیا ہوگا اس سے؟ ایٹ دا موسٹ ثواب ملے گا، جنت ملے گی، خدا جہنم میں نہیں ڈالے گا، عذاب میں نہیں پڑھو گے، اینڈ سو آن. یہ اس عابد کی بات ہو رہی ہے، ایسے عابد کی بات ہو رہی ہے کہ جس عابد کے پاس خالی عبادت ایک پریکٹس کے طور پر موجود ہو جس کی زندگی میں، یا وہ عبادت انجام دیتے ہوئے مینلی کے ظاہری فقہی احکامات وغیرہ کی پابندی کرتا ہو، لیکن اس کے جو علوم اور معرفت، معارف والے پہلو ہیں، ان سے وہ بہت حد تک بے بہرا ہو. ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی ایک عابد کی مثال دی بھی ہے امام علیہ السلام کی حدیث میں، اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، اس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے. کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بڑا سرسبز پرفضا مقام تھا اور وہاں پر ایک عابد اور عبادت گزار انسان تھا، اور وہ عبادت گزار انسان بہت مشقت کرتا تھا، یعنی بڑی کثرت سے عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو ایک فرشتے نے، جس کا گزر اس جگہ سے ہوا اور اس نے اس عبادت گزار انسان کو دیکھا اور متعجب ہوا کہ یہ اتنا عبادت کرنے والا شخص ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب اور مقام ہوگا خدا کی بارگاہ۔ لیکن جب اس نے خدا سے سوال کیا تو پتا چلا کہ اس کا کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے، اس عابد کا جو یہاں پر دنیا سے کٹ کر بیٹھا ہوا اور کثرت عبادت میں مشغول ہے۔ حیران ہوا، خدا نے کہا کہ تم خود جاؤ اور کچھ عرصہ اس انسان کے ساتھ گزارو۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس عابد کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور خود بھی ایسی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں آپس میں کچھ بات چیت ہوئی، جان پہچان بڑھی، تو وہ عابد کہنے لگا، انہیں عبادت گزار یہ کہنے لگا اس سے، فرشتے سے، کہ یہ جو مقام ہے نا، یہ بڑا بہترین مقام ہے، اور اس میں، یعنی اس ملک نے کہا کہ آپ یہاں پر بڑے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو عابد نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات کا افسوس ہے، اس جگہ میں ایک کمی ہے۔ تو وہ فرشتہ بڑا حیران ہوا کہ کیا کمی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس بات کا افسوس ہے کہ میرے رب کے پاس کوئی گدا نہیں۔ وہ اور حیران ہوا کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ میرے رب کے پاس کوئی گدا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ جو سبزہ ہے اور ہریالی ہے، یہ ضائع ہو رہی، اگر میرے رب کے پاس گدا ہوتا اور وہ یہاں اس کو بھیج دیتا، یعنی اس جگہ کے لیے کوئی گدا ہوتا اور اس جگہ پہ آتا، تو وہ بھی چرتا چگتا انجوائے کرتا، تو یہ ہریالی یوز میں آ جاتی، یوں ضائع نہ ہوتی۔ تو اس فرشتے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس بندے کا اس کثرت عبادت کے باوجود آخرت کے مقامات میں بلند درجہ کیوں نہیں، کیونکہ جیسے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آخرت کے درجات انسان کی عقل کے مطابق ہیں، اور عقل کا درجہ انسان کی معرفت اور علم پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس معنی میں ہے کہ جب عابد کی اوپر بات آ رہی ہے، تو جو عالم ہے وہی حقیقتاً عبادت گزار بھی ہوتا ہے، اصل عبادت ہمراہ علم و معرفت ہے۔ تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر چودھویں کی رات کو، ٹھیک ہے؟ یعنی چاند کب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے آسمان میں؟ چودہ کی رات کو، یعنی جب چودھویں رات ہوتی ہے، جب فل مون ہوتا ہے۔ تو فل مون ستاروں کو دھندلا دیتا ہے اس کی روشنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایک جو فقط عبادت گزار ہے اس پر یہ ہے۔ اور پھر یہ جملہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ حدیث اور روایت کا جملہ کہ وَأَنَّ الْعُلَمَا وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا، کہ اور بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء سے ورثہ لینے والے ہیں۔ وارث کے حوالے سے بھی اس کی میننگ کو ذرا غور سے سن لیجئے گا، جیسا میں نے سلوک کے معنی آپ کو بتایا۔ تو وارث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مالکیت، یعنی اونرشپ کا ٹرانسفر ہونا، یہ وراثت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چیزوں کا ٹرانسفر ہونا وراثت نہیں کہلاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے، ورثہ کیا ہوتا ہے، کہ بیٹے کو باپ سے یہ ساری چیزیں مل گئیں، نہیں، یہ ورثہ نہیں ہے، بلکہ ورثہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو باپ سے حق مالکیت، اونرشپ مل گئی۔ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جس پر پہلے باپ کا حق ملکیت اور حق تصرف قائم اور ثابت تھا، اب وہی حق تصرف بیٹے کے لیے قائم ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں وراثت۔ تو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء سے ورثہ حاصل کرتے ہیں، تو اب وہ کون سی حق مالکیت ہے، وہ کون سی اونرشپ ہے، وہ کون سی اتھارٹی ہے جو علماء کو ٹرانسفر ہو رہی ہے انبیاء سے؟ ان الانبیاء لم یعرثوا دینارا ولا درہما، بے شک انبیاء جو ہیں وہ اپنی وراثت میں دینار اور درہم کو نہیں قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی وراثت میں دینار اور درہم ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو غلط استدلال کیا گیا تھا فدق کے حوالے سے، کہ یہ جملہ رسول پاک کا موجود ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی جو حقیقی میراث ہے، جس کو وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر جاتے ہیں کہ تم اس میں تصرف کرو، اس کو استعمال کرو، اس کے ذریعے سے آگے بڑھو، وہ درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ وہ وراثت کیا ہے، ولیکن ورث العلم، وہ جو وراثت لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جو دولت لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا کر جاتے ہیں، وہ علم ہے۔ فمن اخذ منہ، جو اس میں سے اٹھا لے، جو اس میں سے اپنا حصہ نکال لے، گریب کر لے، اخذ بحظ وافر، تو یقیناً اس نے ایک بہت وافر یعنی بہت ہی اچھے نصیب کو پا لیا، اچھے نصیب کو حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حدیث، اور اس حدیث میں جیسا کہ آپ اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے مختلف طریقوں سے بات کی گئی ہے، اور جب تشریح اور اس کی تفسیر کی ہے آغا نے، تو پھر ان پہلوؤں کو ایک ایک کر کے اجاگر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا۔ اچھا، اب ہم اس کو جب ایکسپلین کرنے پر آ رہے ہیں، علم پر، علم کو، علم کی فضیلت کو، تو پہلی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں کلیریفائی کرنا ہے وہ علم کی تعریف ہے، علم کی ڈیفینیشن ہے، علم کس کو کہتے ہیں، علم کا معنی کیا ہے۔ زیادہ تر افراد اور حضرات علم کا معنی سمجھتے ہیں انفارمیشن، علم کا معنی جانتے ہیں ڈیٹا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ڈیٹا جمع ہو گیا ہے، اگر آپ بہت زیادہ انفارمیشن اور معلومات اور اطلاعات کے حامل ہیں، تو آپ بڑے عالم ہیں۔ لیکن حقیقتاً خدا کی نظر میں عالم ہونا اس کو نہیں کہتے، علم اس کو نہیں کہتے، ذخیرہ معلومات کو نہیں کہتے، اور انسان کا عالم ہونا یقیناً بہت ساری معلومات کا رکھنا نہیں ہے، بلکہ علم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قلب پر، انسان کے وجود پر کسی شی حقیقت روشن ہو جائے، انسان کے اوپر کسی شے کی حقیقت کھل جائے۔ یہ تعریف میں بہت دفعہ بیان کی، لیکن یہ پھر اس کو دہرا رہا ہوں اس وقت، کیونکہ ہم علم کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو کہیں کسی کو یہ غلط فہمی دماغ میں نہ رہ جائے کہ علم کا معنی جو ہے وہ بہت ساری معلومات کا جمع کرنا ہے، یا علم کا معنی جو ہے وہ ڈگریوں کا لینا ہے، علم کا معنی پروفیسر ہونا ہے، ڈاکٹر ہونا ہے، آیت اللہ ہونا ہے، حجت الاسلام ہونا ہے۔ نہیں، علم کا معنی ہے کہ آپ کے قلب پر کسی شے کی حقیقت کھل جائے، یہ علم ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ تمہیداً یہ بات ہمیں جان لینا چاہیے کہ علوم کو ہم جنرلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، دو اقسام پر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دنیاوی علوم ہے. دنیاوی علوم کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا مقصد محض دنیاوی مقاصد کا حاصل کرنا ہو، یعنی دنیاوی فائدوں کا حاصل کرنا ہو. دنیاوی فائدوں کا حاصل کرنے سے مراد کیا ہے کہ جیسے دیکھیں، فار ایگزامپل اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں، سائنس کے اندر مختلف موضوعات ہیں، یعنی اسپیشلی اگر آپ بایولوجی پڑھتے ہیں، میڈیکل پڑھتے ہیں، ایون میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، تو اس میں آپ زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں اور مختلف قسم کی مخلوقات کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور پھر آپ ان معلومات سے علم تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اس اوپر حقائق کھلتے ہیں ان معلومات کے ذریعے اور وسیلے سے. اچھا، عام طور سے ہم ان سلسلہ علوم کو کیوں اخذ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مسائل کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور دنیاوی مطالب کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ مجھے رزق چاہیے، مجھے سرمایہ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے فیملی بلڈ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس کے لیے مجھے سرمایہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے دولت چاہیے. تو میں ان علوم کے ذریعے سے اس دولت کو حاصل کر رہا ہوتا ہوں، لیکن یہ تمام کے تمام علوم ایکولی امپورٹنٹ ہیں آپ کی آخرت کے حوالے سے بھی، کہ اگر آپ ان علوم کے اندر موجود حکمت اور معرفت کو اخذ کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے کاموں کو اور خدا کی صفات کو جانیں اور اس کے بارے میں اپنے علم کو بڑھائیں. تو یعنی یہ جو علوم ہیں یہ بیک وقت دنیاوی اور دینی ہیں دونوں، کہ یہ آپ کو دنیا کا بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ آخرت کو بھی حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس علم کے ذریعے سے خدا کی معرفت، خدا کی صفت، خدا کی محبت، کیونکہ جب انسان، فار ایگزامپل کہ اگر بندہ اگر اپنے جسم کے بارے میں عالم ہو جاتا ہے، جسم کے اور بدن کے اندر جتنے نظام حرکت کر رہے ہیں ان نظاموں کا، ان کی سوفسٹیکیشن اور ان کے انتہائی ہائی لیول آف انٹریکیسی جو اس کی ورکنگ میں ہے، اس کا عالم ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس کی خدا کی معرفت مینی ٹائمز، مینی فولڈز اضافہ ہوگا اور اس کے خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ دونوں طرف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ جب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ایک قسم کے علوم دنیاوی ہیں، ایک قسم کے علوم اخروی ہیں یا دینی ہیں، تو اس میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ ہر وہ علم جو آپ اس میں رب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جو رسول اکرم پہ نازل ہوئی، کہ پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ جس نے خلق کیا. اگر آپ اس میں رب کے سائے میں کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی فقط اور فقط دنیاوی علم نہیں رہتا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیورلی دنیا کے لیے ہی ایجاد کی گئی ہیں، جیسے بزنس اور آج کل کے فائنینسز اور یہ سب چیزیں کہ جو کیپیٹلسٹ اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے جو سارے کے سارے سسٹمز بنائے گئے ہیں. اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے آپ آخرت کے لیے کوئی فائدہ یا کوئی معرفت یا کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن سائنس کے حوالے سے تو مجھے یقیناً یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے میرے پیش نظر ہے کہ سائنسی علوم جو ہیں وہ آپ کی خدا کی معرفت پڑھانے میں اور آپ کو خدا سے قریب لے جانے میں بہت زیادہ ایک اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو فرماتے ہیں نا کہ دنیاوی علوم، تو دنیاوی علوم اگر آپ کسی کو کہیں گے تو ان علوم کو کہیں گے کہ جو صرف اور صرف اس مقصد کے تحت حاصل کیے جائیں کہ اس سے بس دنیا کمانا ہے اور بس، اور ان کا کوئی پرپس انسان کے مائنڈ میں نہ ہو. تو یہ پرپس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، نہ کہ اس علم پر. اور پھر اخروی علوم جن کا مقصد ملکوتی درجات اور مقامات کا حاصل کرنا اور اخروی منازل تک پہنچنا ہے. یہاں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور یہ خود امام خمینی کا ہی جملہ ہے, یہ میرا ذاتی جملہ نہیں ہے, کہ دینی علوم بھی دنیاوی بن جاتے ہیں اگر ان کا پرپز تقرب الہی نہ ہو. یہ دینی علوم بھی دنیاوی ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حتیٰ کہ علم توحید بھی علم دنیا ہو جاتا ہے اگر اس میں رب کے سائے میں نہ حاصل کیا جائے. اور جو انسان علم دین میں ہے وہ اس کا پرپز یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اپنے مقام کو بڑھانا ہے, حیثیت کو بڑھانا ہے, لوگوں کی نظروں میں عالم اور علامہ کہلانا ہے, تو یہ سب کا سب دنیا ہے, اگرچہ کہ ظاہراً وہ اس دنیا تک دین کی بنا پر پہنچ رہا ہے, اور یہ اس سے زیادہ خراب ہے, اس سے بدتر ہے اس انسان سے کہ جو ایک غیر دینی علم کو حاصل کرتا ہے اور دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ انسان کے جو دینی علم کو لے کر دنیا بنانے کے لیے یوز کر رہا ہوتا ہے, یہ اس سے بدتر ہے. تو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی بیس کرتا ہے پرپس پہ. تو کچھ لوگ علوم کے سلسلے کو حاصل کرتے ہیں محض دنیا کے حصول کی خاطر, اور کچھ لوگ علوم کے سلسلے کو اخذ کرتے ہیں آخرت کی خاطر. اور آخرت کا مطلب کیا ہوا, آپ یہاں پر پھر ایک اس جملے کو نوٹ کیجئے گا, یہ ایگزیکٹ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ملکوتی درجات اور مقامات کا حاصل کرنا اور اخروی منازل تک پہنچنا. یہاں پر جنت کی بات نہیں کی گئی ہے, اور یہ ایک بڑا اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے کہ جو ہم جیسے عوام الناس ہیں اور جو اولیاء خدا ہیں ان کی سوچ اور فکر کے اندر یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم آخرت کو بھی دنیا کی طرح سمجھتے ہیں اور دنیا کی طرح ہی ڈیل کرتے ہیں, کہ جیسے دنیا میں ہماری پوری دلچسپی کھانا پینا آرام مزے لذت, آخرت بھی وہی ہے. لیکن اولیاء خدا کی نظر جو ہے مینلی تقرب خدا پر ہے اور ملکوتی درجات اور مقامات. تو اس فرق کو مد نظر رکھیے گا. اور پھر یہی بات جو میں نے جس کی تفصیل آپ کو بیان کی کہ اسی یہ جملہ یہاں بھی موجود ہے کہ ان دونوں قسموں میں فرق نیت اور قصد پر موقوف ہوتا ہے. یعنی آپ کی نیت کیا ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ کا علم دنیاوی ہے یا دینی اور اخروی ہے, یہ آپ کی نیت بتاتی ہے, نہ کہ اگرچہ کہ خود علم اور علم کی نوعیت. اچھا, پھر یہ کہ تمام اخروی علوم, کہ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ جب رسول خدا عالم کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد علم آخرت ہے, نہ کہ علم دنیا. یعنی وہ علم جو انسان فقط دنیا کی نیت سے حاصل کرتا ہے اس علم کے اوپر وہ تمام کے تمام جملے اپلائی نہیں ہوتے ہیں جو اس حدیث میں فضیلت علم میں بیان ہوئے ہیں, اور نہ ہی ملائکہ اس بندے کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو اپنے پروں پر اٹھاتے ہیں. یہ فقط اس کے لیے ہے کہ جو اپنے علم کو وسیلہ بناتا ہے خدا کی قربت کا اور ملکوتی درجات کو حاصل کرنے کا. تمام اخروی علوم تین حالت سے خارج نہیں ہے, یعنی تین قسم کے علوم ہیں آخرت کے حوالے سے, ہر علم آخرت کا ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہی لائک کرتا ہے. نمبر ون, اب اس کو غور سے سنیے گا, نمبر ون خدا اور معرفت خدا کے علوم, یعنی وہ علوم جو آپ کو خدا اور اس کی معرفت کے میدان میں آگے لے جاتے ہیں. نمبر ٹو وہ علوم جو تزکیہ نفس اور راہ خدا کے سلوک پر مبنی ہے, یعنی خدا کی طرف کیسے جایا جائے گا, خدا کی طرف بڑھنے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان کو کیسے عبور کیا جائے گا, شیاطین کے حربوں کا مقابلہ کیسا ہوگا, اس کو شکست کیسے دیں گے. جیسے ہم اگر بات کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے, تو یہ کیٹیگری نمبر ٹو ہے علم کی، جو علم آخرت ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، اللہ کی بندگی اور عبدیت اور عبادت کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. یہ تین علوم فرماتے ہیں کہ جو بنیادی طور سے علوم اخروی، اور انشاءاللہ ہم اس حدیث کو ختم کرنے کے بعد جس حدیث پر جائیں گے اس میں یہی علوم کی تقسیم کے بارے میں بات کیا گیا ہے، تو یہ تقسیم آپ کو تفصیل سے وہاں پر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. تو جس طریقے سے علوم آخرت کے علوم کی تقسیم ان تین، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ تین ڈفرینٹ پلاٹس ہیں زمین کے، تین مختلف قطعات ہیں، اور یہی تینوں قطعات جو ہیں یہ آپ کے لیے جنت کے تین قطعات بن جاتے ہیں. تو اسی بنا پر جنت کی قسمیں بھی ایسے ہی تین ہیں. ایک بہشت ذات ہے، جس کی بہشت ذات یہ کس علم سے حاصل ہوتی ہے؟ جو علم باللہ اور معارف الہیہ پر مبنی اور مشتمل ہے، اس سے بنتی ہے بہشت ذات یا بہشت لقاء. دوسری جنت صفات یا بہشت صفات ہے، یہ تزکیہ نفس اور اس راہ میں محنت، مشقت اور ریاضت کا نتیجہ ہے. اور تیسری جنت جنت اعمال ہے، بہشت اعمال، جو عبودیت اور بندگی کی ادائیگی اور عبادت کی محنت کا نتیجہ ہے. تو یعنی کہ جنت آپ کے دنیا کی زندگی کا ڈائریکٹ ریفلیکشن ہے، جو کچھ یہاں پر آپ کر رہے ہیں وہی چیز، اس کی حقیقت آپ اگلے جہان میں، جنت یا کوئی انسان جو بدی کر رہا ہے نعوذ باللہ، اسی کی حقیقت کو بطور جہنم اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا. اور یہ آج کی حد تک ہمارا آخری جملہ، پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اگلی دفعہ، کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جنتیں آباد نہیں ہیں. مطلب جنت کی یہ زمینیں ابھی خالی پلاٹ ہیں، ایمٹی پلاٹ ہیں، یہ چٹیل میدان ہے. جس طریقے سے کہ آپ کے نفس کی زمین شروع میں، جب آپ بچے ہوتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے نفس کی زمین بھی ایک خالی میدان کی طرح ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے، ہماری اپنی چوائسز آتی ہیں، ہمارے اپنے پریفرنسز آتے ہیں، اور ان کی بنا پر جیسے جیسے ہماری لائف ڈیولپ ہوتی ہے، تو یہ زمینیں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کہیں پر ان کی آبادی جو ہے اس میں باغات ہوتے ہیں، خوبصورت مقامات ہوتے ہیں، حسین جگہ ہوتی ہیں، اور نعوذ باللہ کہیں کہیں اس پر آگ جل رہی ہوتی ہے، کہیں کوڑا خانہ ہوتا ہے، کہیں بدبو کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر انسان جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے، اپنی لائف کی بگننگ کرتا ہے، تو اس کا نفس اور اس سے کرسپونڈنگ آخرت میں ہر انسان کو سمجھ لیں کہ ایک پلاٹ الاٹ ہوا ہے، تو وہ پلاٹ بھی خالی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہمارے نفس میں مختلف صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے میرے نفس کی زمین بھی آباد ہوتی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق میری آخرت کا جو پلاٹ ہے وہ بھی آباد یا برباد ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی کیا ہے کہ یہ موقوف ہیں، ڈپینڈ ہیں آن علم کے اوپر. صحیح، تو انشاءاللہ اس کو یہ چیز آگے اور چلے گی، اور علم کے حوالے سے ہماری گفتگو اور بھی کافی بلاسم ہونا ہے اس ٹاپک کو انشاءاللہ. لیکن یہ کہ میں جس بات کی آپ سے فرمائش کروں گا، وہ یہ فرمائش کروں گا کہ اس تعریف کو اپنے ذہن میں ضرور بٹھا کے رکھیے گا کہ علم کا مطلب معلومات کے ذخیرے کو جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ علم اور عالم وہ ہوتا ہے کہ جس پر کسی شے کی حقیقت کھل جائے، وہ علم ہے حقیقتا. جی، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب آپ لوگ جو اگر سوال کرنا چاہیں. جی علی اسفر صاحب.
السلام علیکم حیدر بھائی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا بہت بیسک سا کوئسچن ہے. آپ نے آج ماشاء اللہ بہت سارے کانسیپٹس کا نام بتائے اور اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو فردر ایکسپلین کریں گے اگلے سیشنز میں. ایک بہت بڑا بہت وسیع ٹاپک ہے. میرا کوئسچن ابھی آج کے لیے یہ ہے جس پہ میں بلڈ کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کو. ملکوتی درجات اور مقامات کو اگر آپ تھوڑا سا اس کی تشریح کر دیجیے، ایکسپلین کر دیجیے، شکریہ.
جی، ملکوتی درجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم سے اوپر والا جو عالم ہے جس کی طرف ہم ٹریول کر رہے ہیں، کہ جیسے دیکھیں دنیا کے اندر بھی آپ کی جو انسانی ترقی ہے وہ خالی ایک نہیں ہوتی، ایک لیول نہیں، بلکہ انسانی ترقی کے بہت سارے لیولز ہیں. یعنی کہ اگر میں علم کے ہی حوالے سے بات کروں تو علم میں ہم اپنی زندگی میں کہ ایک انسان ہے کہ جس نے میٹرک کر لیا، وہ ایک درجے پر آ گیا، انٹر کر لیا، دوسرے درجے پر آ گیا، اس کے بعد وہ گریجویٹ ہو گیا، تیسرا، پھر ماسٹرز، پھر ڈاکٹریٹ، پھر پوسٹ ڈاک اینڈ سو آن. یہ دنیا کے اندر انسان کے علم کہ یعنی ظاہری علم جو ہے اس کے مقامات و درجات. اسی طریقے سے جب ہم دنیا سے نکل کر آگے چلے جاتے ہیں، یعنی ملک دنیا ہے، اس کے آگے ملکوت ہے. ملکوت کے اندر جو درجات ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں خدا کی صفات اور خدا کے تقرب پر. کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تھا تو آدم کی فضیلت بیان کی تھی، علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اسماء کل کا عالم ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے. تو ملکوت کے درجات یہ ہیں کہ انسان اپنے اندر کتنے اسماء الہیہ کو ابزارب کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جس اسم کو اس نے ابزارب کیا اس کی کتنی انٹینسٹی یا شدت اس کی ذات میں موجود ہے. یعنی جیسے اگر ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام علی عین اللہ ہے، امام علی ید اللہ ہے، یہ صفات خدا ہیں. کہ امام علی علیہ السلام، رسول پاک، انبیاء، ائمہ، اولیاء خدا، ان کے ملکوتی درجات اور مقامات کیا ہیں؟ کہ ہر ملکوتی درجہ ایک اسم خدا ہے. یہ آپ کے لیے سمجھنے کا آسان ہے کہ جو اسماء الہیہ ہیں ان میں سے کتنے اسماء آپ نے ابزارب کیے، کتنے اسم کو، کتنے اسماء کو آپ کی ذات ریفلیکٹ کرتی ہے، اور اسم کو آپ نے کتنی انٹینسٹی کے ساتھ ابزارب کیا اور ریفلیکٹ کیا. یہ درجات و مقامات ملکوت ہیں، اس سے ڈیفائن ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی یا میں اور تھوڑی وضاحت کروں؟ جی
جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
ٹھیک. جی، اور کوئی بات؟ آج کوئی سوال نہیں ہے.
جی السلام علیکم حیدر بھائی.
जी वालेकुम अस्सलाम।
अरे भाई, इल्म के हवाले से दो कॉन्सेप्ट हैं। एक ये कि इल्म जो है वो खुदा तक पहुंचाता है तो उसको इल्म कहते हैं, और दूसरा ये कि जैसे आपने अभी फरमाया कि किसी चीज की हकीकत का मालूम हो जाना।
खुल
तो
जाना, मालूम लफ्ज मालूम से मैं बच रहा हूं, यानी खुल
हकीकत
जाना,
पता
खुल
खुल
जाना,
जाना।
रोशन हो जाना। जी
तो मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वो जो इंसानी बॉडी है उसके बारे में उसकी हकीकत खुल जाती है, लेकिन वो फिर भी खुदा तक नहीं पहुंचता। तो इन
जी,
दोनों को कैसे आपस में आप मिला सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट?
हकीकत का खुल जाना, उसके बाद जो चीज अगले मरहले पे चाहिए होती है खुदा तक पहुंचने के लिए, वो दयानत और अदालत है। यानी इंसान के अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ जस्टिस जब तक नहीं होता, तो उसके ऊपर जो हकीकत खुलती है उसका कल्ब उसे कबूल नहीं करता। बात समझ में आ रही है? यानी इंसान के खुदा तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो हकीकत उसके कल्ब पर रोशन हुई है उसका कल्ब उसको एब्जॉर्ब भी कर ले, जज्ब भी कर ले, कबूल भी कर ले, तब वो इल्म उसको आगे लेके जाएगा खुदा तक। लेकिन अगर इंसान के नफ्स में तहारत और तज़किया नहीं होता, तो उसके नफ्स में सिफत अदालत नहीं पैदा होती, जस्टिस वाली सिफत नहीं पैदा होती, तो हकायक उस पर रोशन हो जाते हैं, वो इन अ वे आलिम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, और एब्जॉर्ब नहीं करता तो अल्टीमेटली या मुनकर हो जाता है या मुनाफिक हो जाता है। जी, तो फकत इल्म शर्त नहीं है खुदा तक पहुंचने के लिए। जो बात मैंने जैसे कही ना कि इसमें रब के साए में इल्म हासिल करना इंसान को कमाल तक ले जाता है, फकत इल्म नहीं।
तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है जो अक्सर हम उलमा से सुनते हैं कि जो इल्म खुदा तक ले जाए वो उसको इल्म कहते हैं, और फिर ये भी आपने इसे फरमाया कि हकीकत का मालूम हो जाना या हकीकत का पता चल जाना उसको इल्म कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में मिला के बोलेंगे तो करेक्ट होगी, अदरवाइज ये
नहीं, अगर आप ये कहें कि जो जैसे वही बात है ना कि इस किस्म की बहुत सारी मिसालें जिंदगी में हमारी आती है ना, कि आप कहें कि अगर एक शय से ये फायदा होगा, यानी मैं अगर आपको ये मिसाल दूं कि जो मरीज को सेहत याब कर दे उसे दवा कहते हैं, दवा की ये तारीफ दुरुस्त है या कामिल है?
नहीं, दवा तो गलत, मतलब
तो
दवा भी दे
आपकी
सकते।
डेफिनेशन जो है ना तकरीबन इस तरीके की है कि एक लिहाज से ये बात ठीक है कि भाई जो मरीज को सेहत याब करे वही दवा है ना, बाकी क्या फायदा उसे। लेकिन हकीकतन जब आप दवा की या मेडिसिन की तारीफ करेंगे तो आप ये तारीफ नहीं बयान करेंगे, क्योंकि ये तारीफ असल चीज को बिल्कुल बेनही नहीं समझा रही है। तो दवा या मेडिसिन की तारीफ ये है कि जनाब वो एक खास उसकी तरकीब है, उसके अंदर वो चीज है, उसमें शिफा देने की सलाहियत है, बिल्कुल सलाहियत है। तो लेकिन दवा जो है वो किसी मरीज पर असर क्यों नहीं करती? मरीज के अपनी खराबी की वजह से, दवा में नहीं खराबी होती। ये बात मानेंगे इस बात को? ये नहीं।
जी
तो इसी तरीके से वो शय जो हकीकतन इल्म है, जो हकायक का बयान है, कि जो इंसान पर हकीकतों को रोशन करती है इल्म, वो इल्म अपनी जगह मौजूद है, वो इल्म है, लेकिन वो इल्म इंसान को इसलिए फायदा नहीं देता, इसलिए खुदा तक नहीं पहुंचाता कि इंसान का नफ्स तज़किया शुदा नहीं होता। तो अब मेरे नुक्ता नजर से आप अगर उस चीज को इल्म ही ना कहें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप उस दवा को दवा ही ना कहें जो किसी मरीज को शिफायाबी नहीं दे रही। तो ये मेरे लिहाज से ये एक नामुकम्मल तारीफ होगी। जी, किसी صاحبہ نے ہاتھ بلند کیا. جی فرمائیے.
السلام علیکم آبا جان.
جی وعلیکم السلام.
ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی علم کے میدان میں قدم رکھے اور اس کے اوپر کچھ اسباب کھلنا شروع ہو جائیں, یعنی کچھ چیز ذرائع جو علم کے ہیں ان کی طرف متوجہ ہونے لگے, تو جو کہ پہلے موجود ہونے کے باوجود نہیں ہو رہا ہو, تو اس کو پھر کیا سمجھے وہ؟
اچھی بات ہے, نعمت خدا ہے, شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ جو نعمت مل رہی ہے اس کا صحیح استعمال کرے, اس کو ضائع نہ کرے. کیونکہ یہ تو زندگی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خدا کا نظام ہمیں ہماری بساط اور ہمارے ظرف سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے اور ہم پر مہربانی کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی بالکل کہ جب آپ کوئی بھی انسان علم کے طلب کی راہ پہ چلتا ہے, ابھی ہم نے حدیث میں کیا پڑھا کہ بندہ علم کی طلب کی راہ پہ چلتا ہے, خدا اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دیتا ہے. تو خدا کا نظام تو اتنا یعنی کریمانہ اور مہربانہ نظام کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ کریں اور وہاں سے رحمت و محبت کے در کے در کھل جاتے ہیں.
جی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عالم میں جرأت و شجاعت ہونا بھی ضروری ہے؟
جی
بالکل. جیسے انبیاء کے ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ عوام جو ہے کیا سوچیں گے یا میرے ساتھ کیا رویہ کریں گے.
نہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. انبیاء نے خود سے کوئی اسٹیپ نہیں لیا. جب خدا نے ان کو کہا ہے کہ تم اقدام کرو, انہوں نے اقدام کیا. جب خدا نے ان کو کہا ہے خاموش رہو, وہ خاموش رہے. انہیں جس طریقے سے کہ رسول خدا نے جب اعلان نبوت اور رسالت کیا تھا مکے میں, تو اس وقت آپ پر آپ کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی انتہا کی گئی. اور جن جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے, جو مسلمان اور مومن تھے, ان پر مظالم بے تحاشا ڈھائے گئے. لیکن مکی زندگی کے 13 سالوں میں رسول خدا کو اذن نہیں تھا کہ آپ تلوار اٹھائیں. آپ نے نہیں اٹھائی, ساری تکلیفیں برداشت کی. اس کے بعد حکم آیا ہجرت کا, ہجرت فرمائی. ہجرت کے بعد اذن جہاد ملا, جہاد فرمایا. تو انبیاء کی زندگی میں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حکم خداوندی اور مصلحت الہی کے مطابق ہوتی ہیں. اور اگر کوئی صحیح عالم ہے, صحیح جو عالم ہے, وہ بھی اتنا انلائٹنڈ ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ کس وقت مجھے کیا اقدام کرنا ہے. ہر وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ تلوار اٹھا لیں یا ہر وقت آپ خاموش بیٹھ جائیں, بلکہ ہر چیز کے اس کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنے اپنے مفاعلے ہوتے ہیں. اس کے مطابق جب اقدام کیا جاتا ہے تو آپ کو بہترین نتیجہ دیتا ہے. لیکن وہ والی بات آپ کی بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ عالم شجاع ہوتا ہے. عالم سوائے خدا کے کسی اور کا خوف نہیں رکھتا, خدا کے سوا دوسرے کے آگے گردن نہیں جھکاتا. اور عالم کی جو بدترین صفت ہے وہ یہ کہ عالم مال اور شہرت اور دنیاوی طاقت کے آگے جھک جائے, یہ بدترین عالم.
مطلب اگر کوئی اس میدان میں قدم رکھنے کا سوچتا ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکال کر ہی قدم بڑھائے.
تزکیہ, یہ دیکھیں نا, یہ بات تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ معرفت اور تزکیہ, معرفت اور تزکیہ, معرفت اور تزکیے کے بغیر کوئی بھی چیز سلامتی کے ساتھ طے نہیں ہو سکتی.
جی جزاک.
اور ایک سوال یہ آیا ہے اس میں ٹیکسٹ میں کہ علم کو ضائع کرنے سے کیا مطلب ہے. جی, علم کو ضائع کرنے کا بہت سادہ سا مطلب ہے کہ علم یعنی ذخیرہ معلومات کو جمع کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا, یہ پہلا ضائع کرنا ہوا. اور اس کے بعد اور اس سے بدتر ضائع کرنا یہ ہوا کہ ذخیرہ معلومات کو جمع کیا, یا ہاں بدتر یہ ہے کہ حقیقت قلب پر روشن ہو گئی, انسان عالم ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اس علم پر آپ عمل نہ کیا، اپنی ذات میں اس کو جذب نہ کیا، یہ علم کا ضائع ہونا ہے ذاتی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر. جی 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 اسفر صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
جی حیدر بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف 100 قدم بڑھاتا ہے. کیا اس سے مراد علم حاصل کرنے سے ہے یا ایک جنرل سینس میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں خلوص نیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی قرب حاصل کرنے کے لیے، کیا اس کی مراد اس سے ہے؟ یا پھر اگر میں فار ایگزامپل میں انجینئرنگ پڑھتا ہوں یا میڈیکل سائنس پڑھتا ہوں لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے کام آؤں گا، تو کیا اس ایک قدم کو بڑھانے کا مقصد صرف ریلیجس ایجوکیشن اور اللہ ریلیجس ایجوکیشن حاصل کرنا ہے یا دنیاوی علوم اللہ کی خوشنودی اور اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی اس میں شمار ہو سکتے ہیں؟ شکریہ.
جی بنیادی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا کی طرف قدم بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس عمل کے کرنے سے میں خدا سے نزدیک ہو جاؤں گا. اب یہاں پر ہمارے سامنے جو سب سے بڑا سوال درپیش ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خدا سے نزدیک ہونے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ خدا کے حوالے سے فزیکل پروکسیمیٹی میننگ لیس ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ خدا سے قریب ہونے کو اگر کسی بھی فزیکل یا مٹیریل سینس میں سوچنے کی کوشش کی جائے. تو اس کا لازمی مطلب ایک ہی ہے کہ یہ تقرب جو ہے یہ معنوی ہے، یہ نان مٹیریل ہے. اور نان مٹیریل ہونے کے حوالے سے اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ نان مٹیریلسٹک ڈومین میں ہم کیسے خدا سے قریب ہو جائیں گے، تقرب کیسے پالیں گے، تو وہاں ہمارے پاس صرف ایک ہی راہ بچتی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اسماء خدا کی تجلیات یا ان صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا، یہ خدا سے قریب ہونا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یا خدائی رستوں کا مسافر ہوتا ہے اس کے لیے دین اور دنیا کی ڈسٹنکشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ دین اور دنیا کی تفریق ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے سفر کو شروع بھی نہیں کیا ہے، جو ابھی تک حقیقت زندگی کو سمجھ بھی نہیں پائے ہیں. دین دنیا کا فرق ان کے لیے، بندے مومن کے لیے پوری زندگی ایک یونٹ ہے، ایک حقیقت ہے، زندگی ایک حقیقت ہے. زندگی الگ الگ حقیقتوں کے مجموعہ نہیں ہے کہ جس میں سے کسی ایک کو آپ کہیں یہ دنیا ہے اور دوسرے کو کہیں یہ دین ہے. ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان اگر واقعاً عبد خدا ہو جائے تو اس کا بازار میں جانا بھی عبادت ہے اور مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. تو اسی لیے معرفت اور تزکیے کی جو ہے نا وہ فنڈامنٹل امپورٹنس ہے کہ معرفت اور تزکیے کے بغیر ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا تو رہتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں، بہت لائق ہوں، لیکن یہ اصل زندگی کے اصل نکات ہی اس کو سمجھ میں نہیں آتے. وہ بیچارہ آگے کیا جائے گا، ترقی کیا کرے گا؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ والی بات جو ہے نا سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی ہے مومن حقیقی کی زندگی میں کہ یہ کام میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام میں دین کے لیے کر رہا ہوں. بلکہ اس قسم کے جملے آئمہ علیہ السلام کے اس میں بھی، قرآن کریم کی آیتوں میں بھی، جیسے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں، اس حوالے سے بہت پاورفل آیت ہے. آئی تھنک سورہ بقرہ 115 ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف بھی اپنے رخ کو پھراؤ گے، جس طرف بھی، جس طرف بھی، اگر آپ کہیں فل 360 ڈگری، جس طرف بھی اپنے رخ کو پھراؤگے تمہیں وجہ اللہ ہی دکھے گا. ہر ڈائریکشن وجہ اللہ, ہر ڈائریکشن جہت الہی. تو دین و دنیا کا فرق کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ کون سی چیز دنیا ہے؟ جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ دنیا صرف لعب و لہو میں پھنسنے کا نام ہے, دنیا اور کوئی چیز نہیں. تو انسان اس سے باہر نکل آئے, زندگی کی حقیقت کو جان لے, سمجھ لے, عبد خدا ہو جائے اور پھر زندگی گزارے, تو وہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کے رستے میں. اب آپ یہاں پر اپنے دفتر میں ہوتے ہیں, آپ اپنے گھر کے لیے سودا خرید رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کر رہے ہوتے ہیں, آپ نماز شب پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں. ہر ہر قدم آپ کا آپ کو خدا سے نزدیک ہے. یہ ہے مومن کی حیات کا خلاصہ. جی جی اور کوئی بات؟
جی آغا دعا کروا دیجیے.
اچھا چلیں, تو آج کی حد تک انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں, اور پھر اسی حوالے سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین معرفت اور درست معرفت انشاءاللہ ہمارے نصیب جان کرے کہ ہم دین کو اس کی حقیقت کے ساتھ جاننے اور سمجھنے اور ابزارب کرنے کے قابل ہوں. اور پھر اس کے بعد جو بہت اہم دعا آج کل کے ایام میں, وہ یہ کہ جتنے بھی مومنین و مومنات اس پوری زمین پر بیماری کا, کرونا کے مشکل کا یا معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں, خداوند علی و عظیم ان کے مسائل کو حل فرمائے, ان کی پریشانیوں کو جلد سے جلد آسان کرے. جن گھروں میں اموات ہوئی ہیں, جیسے خاص طور سے انڈیا میں ہم نے سنا تھا پچھلے دنوں میں کافی اموات ہوئی ہیں, خدا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایک اور دعا جو بہت خصوصی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات اسیر ہیں خالی تشیع کے جرم میں, محبت اہل بیت کے جرم میں, خداوند کریم ان کی ان زنجیروں کو توڑ ڈالے, ان قید خانوں کی دیواروں کو گرا دے جنہوں نے ان کو قید کیا ہوا ہے. جو حضرات اور افراد اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے جدا ہیں, خداوند علی و عظیم جلد از جلد ان کو آپس میں ان کے خاندانوں کے ساتھ ملائے. اور جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں, خداوند علی و عظیم ان سب کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی کینہ ہے, کوئی بغض والی بات ہے, ناراضگی والی بات ہے, تو خدا اس سب کو ان کے دلوں سے نکالے اور ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ, تعاون کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اپنی راہ میں بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا حافظ.
اللہ حافظ. شکریہ.